कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात सुनने को दिल करता है, और जब उनकी आवाज ना आए, उनकी बात ना सुनी जाए, तो महरूमी महसूस होती है। उनकी आवाज छोड़ें, आजकल तो वो हमें देखने को भी नहीं मिलते। मैं बात कर रही हूँ गामदी साहब की। गामदी साहब, आपका पैदाइशी नाम तो जावेद अहमद है, गामदी कहाँ से आया?
मेरे दादा एक ऐसी शख्सियत थे जिनको मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उनके बारे में मैं सुनता बहुत रहता था। मेरी जब पहली मर्तबा अपने चचा से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे उनके बहुत से वाक़यात सुनाए, जिनमें ये ख़ास बात थी कि वो गांव में एक मुसलह की हैसियत रखते थे। लोग अपने झगड़े उनके सामने रखते और वो उनकी इसलाह करते या उनमें सुलह करा देते। तो उनकी शख्सियत का ये पहलू मुझे बड़ा मुतासर कुन लगा बचपन में, और मेरा ख्याल था कि मैं अपने लिए कोई नस्बत इख्तियार करूँ, तो मैंने इस लफ्ज़ के अरबी तर्जुमे को अपने लिए नस्बत बना लिया। गामिद का मतलब है इसलाह करने वाला।
माशाल्लाह, और एक बड़े मुफक्किर भी गुजरे हैं गामिदी शायद इस्लाम की तारीख में।
इससे पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस ये नस्बत हासिल रही है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह यह है कि अरब में एक पुराना कबीला इसी नाम का मौजूद है, और उस कबीले की वजह तस्मिया भी ये है कि उनके बड़े ने किसी मौके पर एक बड़े झगड़े की इसलाह की थी, तो उसको गामिद का नाम दिया गया। यानी वहाँ भी तस्मिये की वजह वही है जिसको मैंने अपने दादा के यहाँ सुना तो इख्तियार कर लिया। उस वक्त मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, ये बहुत बचपन का फ़ैसला है।
बड़ा सही फ़ैसला था, और आपने उसके बाद बड़े ब्रेव, करेजस और बड़े जोश और जज्बे वाले फ़ैसले भी किए, जिन्होंने आपको तकलीफ़ भी पहुँचाई। हमारी महरूमी तो एक तरफ, लेकिन आपकी जिलावतनी, आपने मुल्क छोड़ा, उसके बारे में भी बात करेंगे। 2009 में आपने पाकिस्तान से हिजरत की, हमें बता सकते हैं क्यों की?
मैं बहुत अरसे से ये महसूस कर रहा था कि मेरा अब यहाँ रहना मेरे हमसायों के लिए, मुझसे मिलने वालों के लिए और मेरे बाद रफ़का के लिए ख़तरे का बायस बन रहा है। आपके इल्म में है कि मेरे दस्ते रास्त और मेरे अजीज़ दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान साहब को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे एक और अजीज़ दोस्त और दस्ते रास्त और मेरे रिसाले के मुदीर को गोली मारी गई, अगरचे वो बच गए, लेकिन बहुत देर तक एक तकलीफ दे सूरत हाल से उनको गुजरना पड़ा। ऐसा ही मामला मेरे एक और अजीज़ दोस्त और हमारे इदारे के एक कारकुन डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब के साथ हुआ। तो मेरा एहसास ये था कि अब ये चीज़ क्योंकि बढ़ती जा रही है, इसका शदीद अंदेशा है कि किसी मौके पर कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे मेरे मोहल्ले के लोग, उनके बच्चे ख़तरे में आ जाएँ। चुनाचे अपने ऊपर एक अखलाकी दबाव महसूस करते हुए मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं कुछ देर के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊँ।
ये जो चीज़ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है जिसने आपको इतने ख़तरे में डाल दिया, जिसकी वजह से आपके साथी फारूक साहब की शहादत हुई, जिसकी वजह से आपके पड़ोसी खौफ व हरास में मुब्तला हो गए, और जिसकी वजह से आपको हिजरत करना पड़ी, ये क्या चीज़ है गामदी साहब?
ये मेरा फ़िक्र है। यानी मैं मज़हब को जिस तरह देखता हूँ, जिस तरह समझता हूँ, और मज़हब मेरी दरियाफ्त है। यानी ऐसा नहीं है कि ये नस्ली तौर पर मुझे मिला है, मेरे वालदैन मुसलमान थे इस वजह से मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने इसको इल्म और रियाजत से दरियाफ्त किया है, और मैंने जैसे उसको दरियाफ्त किया है उसको मैंने पेश किया है, लोगों को बताया है कि इस वक्त जो मज़हबी ताबीर राइज है उस पर क्या नकायस हैं, क्या गलतियाँ हैं, उनकी इसलाह करनी चाहिए। ये आप जानती हैं कि जब भी इस तरह की किसी चीज़ के लिए आप रिफॉर्मेशन का इरादा कर लेते हैं तो उसका रद्द अमल होता है। मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल फितरी चीज़ है, मुझे इस पर कोई गिला भी नहीं है। मगरब में भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ भी इसी तरह होगा। जब भी आप पहले से जमे जमाए नज़रियात को चैलेंज करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, तो आम तौर पर उसका रद्द अमल होता है। हमारे यहाँ चूँकि ख़ास पस मंज़र की वजह से ये रद्द अमल बंदूक और तलवार की सूरत इख्तियार कर गया था, इस वजह से ये सूरत पैदा हो गई। वरना मुनाज़रे लोग करते रहते हैं, तानो तशनी करते रहते हैं, दुश्नाम इल्ज़ाम ये चीज़ें होती रहती हैं, यहाँ बात ज़रा और आगे बढ़ गई तो इस वजह से मुल्क छोड़ना पड़ गया।
ये जो रद्द अमल हुआ, इसके पीछे क्या कोई और ताकतें तो नहीं थी, कोई खुफिया ताकतें?
मैं इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। मेरे सामने मेरा अपना मकसद है, जिन इल्मी हकायक को मैंने दरियाफ़त किया है उनसे मैं वैसी मोहब्बत रखता हूँ जिस तरह के एक साइंसदान उन हकायक से मोहब्बत रखता है जिनको वो दरियाफ़त कर लेता है। तो इस वजह से मैं इसको फितरी चीज़ समझता हूँ। अगर इसके पीछे कोई और है, हुआ करे। मेरा ख़्याल ये है कि इस तरह का रद्द अमल मेरे जैसे काम के नतीजे में पैदा होता है।
होता है
और इसको फितरी तौर पर होना था।
यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क्स।
मेरा ख्याल है ये तो पहले दिन मुझे फैसला कर लेना चाहिए था। यानी जब आप सदाकत को तलाश करने के लिए निकलते हैं और फिर ये कहते हैं कि मुझे सदाकत की गवाही देनी है, तो आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ती है।
आपके ख़ानदान को भी कीमत अदा करना पड़ती है।
मेरे ख़ानदान के लिए भी ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल मरहला था, ख़ास तौर पर मेरी अहलिया के लिए, इसलिए कि मेरा हाल तो ये था कि मैं अपने सारे ही करीबी अज़्ज़ा को दफन कर चुका था। यानी बाप भी नहीं थे, वालदा भी नहीं थी, फूफियाँ भी नहीं थी, खालाएँ भी नहीं थी, चचा भी नहीं थे, मामू भी नहीं थे, बच्चे थे, तो उनको सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो अपने अज़्ज़ा अक़रबा को छोड़कर मेरे साथ गई, तो ये कीमत अदा करनी पड़ती है। उनको मेरा साथ देने की कीमत अदा करनी पड़ी, मुझे अपनी सदाकत पर ईमान की कीमत अदा करनी पड़ी।
तलखियाँ तो होती होंगी गामदी साहब, ये तो हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। अपने बच्चों को छोड़ के आपकी अहलिया आपके साथ गई, उनको बच्चे याद आते होंगे, उदासी होगी, अपने ख़ानदान को, अहले खाना को छोड़ के गई, कभी उन्होंने आपसे कंप्लेंट नहीं किया?
वो बड़ी गैर मामूली खातून है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरी शादी उनके साथ हुई, उन्होंने हर मुश्किल मरहले में मेरा साथ दिया है और नहायत गैर मामूली अजीमत और इस्तकामत के साथ दिया है। ये नहीं है कि उनको तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी या तकलीफ़ का एहसास नहीं है, या वो कभी उसका इजहार भी कर देती हैं, लेकिन उनका ये एक सोचा समझा फ़ैसला था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ और जो कुछ बाहर कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी अंदर भी वही है। मैं जिन अखलाकियात की तालीम देता हूँ,
घर पे भी वही
मेरे घर में भी होता है,
अमल होता है,
तो इस वजह से मेरे बच्चे भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं।
कभी नहीं कहते कि क्या मुसीबत है जिसमें आपने हमें मुब्तला कर दिया।
ऐसा कभी नहीं हुआ,
कभी नहीं हुआ,
बल्कि वो उस मुसीबत में वो तो इसके लिए मुसीबत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो इन चीज़ों को देखते हैं तो ख्याल करते हैं कि जिस नौइयत के बाप के घर में हमने जन्म लिया है, उसमें ये सब बिल्कुल फितरी चीज़ें, ये ऐसे ही पेश आनी थी। वो मेरे लिए हौसले का बायस बनते हैं, मेरे काम में तआवुन करते हैं, उसके फ़रोग के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने के लिए तैयार होते हैं, और मैं ये अपने हर बच्चे के बारे में कह सकता हूँ।
आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं,
इसमें कोई शक नहीं, मैं जितना भी खुदा का शुक्र करूँ कम है।
इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वो जो आपके इख्तलाफात हैं जिसकी बिना पे आपको इतना ख़तरा लाग हुआ, थोड़ी सी ज़रा हमें बताइए कि वो इख्तलाफात हैं क्या।
हमारे यहाँ जो इस वक्त मज़हबी ताबीर राइज है, अगर मैं उसमें इल्मी इख्तलाफात को बयान करूँ तो वो शायद आपके इस प्रोग्राम के लिए मौजू नहीं होंगे। मैं उसके उस पहलू को बयान कर देता हूँ जिसका ताल्लुक आम लोगों से है।
बिल्कुल।
देखिए, हमारे यहाँ मज़हबी फ़िक्र ख्वातीन के बारे में एक राय रखती है, फ़नून लतीफ़ा के बारे में एक नुक्ता नज़र रखती है, ये आम तौर पर इस्तिरदाद का नुक्ता नज़र है। यानी वो फ़नून लतीफ़ा को अपनी असल में मुस्तरद कर देती है, रद्द कर देती है। ख्वातीन के बारे में भी उसके तसव्वुरात कदीम तहज़ीबों से मुस्तार हैं। इसको जब आप चैलेंज करेंगे और आप ये बताएंगे कि ये तसव्वुरात मज़हब नहीं है, ये तसव्वुरात इस्लाम नहीं है, इसी तरीके से दूसरी कौमों के साथ आपके रवाबित ऐसे ही, अब चूँकि एक जदीद कौमी रियासत वजूद में आ चुकी है, तो उसमें मुसलमान भी होंगे, उसमें हिंदू भी होंगे, उसमें बुद्ध भी होंगे, उनके साथ आपके मामलात क्या हैं, बाकी दुनिया के साथ आपने क्या मामला करना है। इस वक्त की दुनिया कदीम अहद की दुनिया नहीं है। इस दुनिया में अब अक़वामे मुत्तहिदा जैसे इदारे वजूद में आ चुके हैं, एक बड़ी तहजीब मौजूद है, इन तहजीबों के माबैन मामलात कैसे करने हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिनमें मेरा नुक्ता नज़र राइज मज़हबी फ़िक्र से बहुत मुख्तलिफ है।
और उसकी कीमत अदा की आपने?
उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। अब मेरे ख्याल में इसके सिवा कोई चारा नहीं है। यानी मैं तो ये भी नहीं कहता कि ये कोई मैंने बड़ी कीमत अदा की है, मेरा ख्याल है कि मेरे परवरदिगार का मुझ पर बड़ा एहसान रहा है। बहुत कम कीमत पर मैं ये फ़िक्र पेश कर रहा हूँ, और ख़ुदा का शुक्र है कि उसने इसके मौके पैदा किए कि दुनिया तक पहुँच गई,
दुनिया तक पहुँच गई। लेकिन यहाँ पर आपकी आवाज़ जो पहले गूंजा करती थी मध्यम पड़ गई, इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ तो गामदी साहब की आवाज़ मध्यम पड़ गई, लेकिन इनका काम, इनका फ़िक्र अवेलेबल है, इंटरनेट पे है, किताबों में है, और जहाँ जहाँ ये जाते हैं, रहते हैं, वहाँ पर भी ये बातचीत करते हैं। आपको कहाँ कहाँ से पज़ीराई हासिल है गामदी साहब आलम इस्लाम में?
मेरा ख़्याल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस फ़िक्र का तारुफ हो गया है। ये एक नया ज़ाविया नज़र था, अब लोग इसको अप्रिशिएट करने लग गए। यूनिवर्सिटियों में इस पर काम हो रहा है, दीनी मदारिस तक में लोग इसको समझने लग गए हैं, आलमी सतह पर इसके बारे में ये सवाल पैदा हुआ है कि इस्लाम को देखने का एक ये तरीका भी है। مغربی یونیورسٹیوں میں بھی اب لوگ اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. دنیا بھر میں جو لوگ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک متبادل نقطہ نظر ہے جو ان کو سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے. تو میں تو یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کی بھی توقع نہیں کرتا تھا. میرا تو خیال یہ تھا کہ میں اس کو مدون کر دوں گا اور چند اپنے طالب علموں کے سامنے اس کی کچھ وضاحت کر دوں گا, اس کے بعد اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ میری توقعات سے بہت زیادہ ہے اور بہت غیر معمولی ہے.
ملیشیا میں آپ کی پذیرائی ہے, لوگ آپ کو وہاں بھی جانتے ہیں, انہوں نے آپ کو ویلکم کیا, لیکن آپ نے ملیشیا کا انتخاب کیوں کیا؟ میں آپ کی مناسبت ان سیاسی لیڈران سے نہیں کر رہی جو اٹھتے ہیں تو لندن چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر تقاریر کرتے ہیں, یا ان کی جلا وطنی اچھے اچھے جگہوں میں پیلسز ان سعودی عربیہ یا دبئی میں کٹتی ہے. وائی ملیشیا؟ وائی ڈیڈ یو چوز ٹو گو ٹو ملیشیا؟
میرا یہ فیصلہ تھا کہ میں کسی مغربی ملک میں نہیں جاؤں گا, اور دوسرے یہ کہ
پر کیوں کسی نہیں, مغربی ملکوں میں بھی اتنے پاکستانی بستے ہیں, اتنے مسلمان بستے ہیں,
نہیں اس
آپ کے جاننے والے بھی بستے ہیں.
اس کی وجہ یہ نہیں تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر اس کو ایک پروپیگنڈے کا ہدف بنا لیا جاتا. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک مسلمان ملک میں جاؤں گا, اور دوسرے یہ کہ وہاں جاؤں گا جہاں مجھے کسی سے کوئی مراعات طلب نہیں کرنی. ملیشیا کا ویزا مجھے 40 دن میں مل سکتا تھا, اس وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا.
آپ کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے اور وہ یہ کہ یہ مٹی یعنی کہ شمال مغربی ہندوستان بشمول پاکستان جو یہ خطہ ہے, اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے اگر نم ہو تو. اس سے آپ کا کیا مطلب ہے غامدی صاحب؟ یہ ذرا مذہب سے ہٹ کے ایک سوسیولوجی کی بات ہے, ہسٹری پالیٹکس کی بات ہے, ذرا بتائیے.
یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اس دنیا میں کار فرما کیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھی پیدا کرتا ہے, جانوروں کو بھی پیدا کرتا ہے, اور اسی طریقے سے اور بہت سی مخلوقات بھی پیدا کرتا ہے. اس نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اس میں ایک تدریجی ارتقاء ہوتا ہے. یہ ارتقاء ہمیشہ اختلاط سے ہوتا ہے. یعنی اس نے جب آم پیدا کیا تھا تو وہ بہت چھوٹا سا آم تھا, لیکن پھر ہم نے اس کو پیوند دے کر اختلاط کے ذریعے
انور
سے
انور
اٹول بنا دیا.
صحیح.
اسی طرح کا معاملہ جانوروں کا ہے, اسی طرح کا معاملہ انسانوں کا ہے. ان میں بھی ایک بڑے پیمانے پہ اختلاط ہوتے رہنا چاہیے.
ایولوشن کی بات کر رہے ہیں آپ.
یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں تو ایک جگہ سے شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اختلاط سے اس میں بہتری آتی چلی جاتی ہے, اس کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, میں ملیشیا میں رہتا ہوں, وہاں جو قوم بستی ہے وہ 56% کے قریب مسلمان ہے, یہ ملے قوم کہلاتی ہے. یہ قوم 5000 سال سے زیادہ تر اختلاط سے محروم رہی ہے. تو آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ بہت سی صلاحیتیں اس میں کمزور ہو جاتی ہیں.
لیکن ان کی تو بستی کوئی نظر نہیں آتی, وہ تو اتنا اکنامکلی اتنا پروگرس کر گئے, ترقی کر گئے, ان کی بستی کہاں ہے ملیشینز کی؟
میں عرض کروں گا کہ وہ پھر کیسے ہوتا ہے. پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شمال مغربی ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی اقوام آئی ہیں.
بالکل.
اگر آپ دیکھیں تو اتنی اقوام کا اختلاف ہوا ہے.
جی ہاں بالکل.
اتنی اقوام کا اختلاف ہوا ہے کہ شاید موجودہ زمانے میں آپ اس کی مثال امریکہ میں دے سکتے ہیں.
بالکل.
تو اتنے اختلاط کے نتیجے میں یہاں غیر معمولی ذہانتیں پیدا ہوتی ہیں, یہ بالکل حقیقت ہے. اب ہمیں ان غیر معمولی ذہانتیں پیدا ہوتی ہیں, یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. آپ پاکستان کے کسی ذہین نوجوان کو اٹھا کے لے جائیے, اس کو اچھا ماحول فراہم کیجیے, اس کی تربیت, اس کی تعلیم کا بندوبست کیجیے, اس کے لیے میرٹ پر مواقع پیدا کیجیے, وہ آپ کو حیرت انگیز نتائج دکھائے گا. یہ معاملہ دوسری قوموں کا نہیں ہے. بحثیت مجموعی ایک قوم محنت کرتی ہے, اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے, وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے. لیکن جس درجے کے لوگ ہم پیدا کرتے ہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت کم قومیں دنیا میں اس درجے کے لوگ پیدا کرتی ہیں.
غامد صاحب, یہ ہماری خوش فہمی نہیں. باہر جتنے بھی لوگ امیگریٹ کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں لوگ اپنے ممالک سے نکل کے, غربت سے نکل کے, افلاس سے نکل کے بڑی ترقی کرتے ہیں.
نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی قومیں کرتی ہیں, لیکن یہ جائزہ لینا چاہیے. میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ باقی ساری قومیں اس سے محروم ہیں. میں تو ایک تقابلی آپ کے سامنے جائزہ پیش کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے, آپ اس پہلو سے دیکھیے کہ مذہب, ادب, یہ ظاہر بات ہے کہ دو بڑے موضوعات ہیں. جس درجے کا ادب, جس درجے کی مذہبی فکر پچھلے 300 سال سے بر صغیر کا یہ علاقہ پیدا کر رہا ہے, آپ اس کی مثال نہ عجم میں دیکھ سکتے ہیں نہ عرب میں دیکھ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے یہاں سے جو بہت سے لوگ گئے ہیں, آپ کبھی امریکہ میں جائیں, میں ابھی حال میں وہاں تھا, تو آپ کو بہت سے اداروں میں بڑی غیر معمولی جگہ پر وہ خدمات انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بحثیت قوم اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت اس درجے میں نہیں کرتے. تو جو انفرادی شخصیات ہیں وہ پھر جہاں ان کے لیے مواقع ہوتے ہیں وہاں جا کے اپنے لیے روشن مستقبل تلاش کر لیتی ہیں. قومی حیثیت سے ہم پستی میں گرتے چلے جاتے ہیں.
تو باہر جب آپ رہتے ہیں تو پنجابی کا لفظ ہے تانگ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਜੀ ਆਪਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਦੀਮੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬੈਲਟ ਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਸਭਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਆਬਾਦ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਸਕਾਫਤ ਕਾ ਇੱਕ ਵੋ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੋ ਤਾਂਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਿੱਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਹਿ ਕੇ?
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ, ਜ਼ਹਿਨ ਫਿਕਰ ਰੂਹ ਉਹ ਯਹੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਮੁਝਸੇ ਪੂਛੇ ਤੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਤੋ ਮੈਂ ਕਭੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵਾਹ,
ਯੇ ਮੇਰੀ ਆਗੋਸ਼ ਹੈ,
ਯੇ ਆਪਕੀ ਆਗੋਸ਼ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਮਾਂ
ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦੇ ਇਸੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਹੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਆਪਨੇ ਤੋ ਰੁਲਾਈ ਦੀਆ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਅਬ ਸੁਣਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਰਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮ ਕੇ ਸਾਥ, ਉਨ ਫਿਕਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਉਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਪਕੋ ਵੀ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਮੁਬਤਲਾ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਕਾ ਘੇਰਾ ਡਾਲਾ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੋ ਪਨਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਕਿਆ ਅਬ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਆਪ ਬਸਤੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਆਪਕੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਆਪ ਵਾਪਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇ?
ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੇ ਦੋ ਮਸਲੇ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ। ਅਭੀ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੋ ਹਦਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਕੋ ਹਦਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸਕੋ ਜਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਹਦਫ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਦਲਾਇਲ ਦੀਏ ਹੈ, ਯੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਕੇ ਖਾਤਮੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਹਮ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਕਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ।
ਹਮ ਉਸ ਦਿਨ ਕੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਡੀਅੰਸ ਪੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਆਪ ਮੁਝੇ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਕਿਆ ਆਪਕੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਅਗਰ ਆਪ ਹਾਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਦਬਾਈਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਨਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਦੋ ਦਬਾਈਏ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਦ ਬ੍ਰੇਕ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਕਿ 90% ਹਮਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਬ ਇਸਕਾ ਯੇ ਮਤਲਬ ਹੁਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਬਸਨੇ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨਕੋ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਕਾਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਆਪਕੇ ਕਾਮ ਕੇ ਸਾਥ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਆਪਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਆਏ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਫਿਕਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਹਰ ਫਿਕਰ ਦੋ ਮਰਹਲ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਮੇਂ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਹੀ ਉਸਸੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਸਕੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ ਕੀ ਸਤਹ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੋ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨ ਮਰਹਲ ਸੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੋ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਯੇ ਵੀ ਇਨ ਮਰਹਲ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਅਭੀ ਤੋ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਕੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਤੋ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਕੈਸੇ ਆਏਗਾ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ? ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਕੈਸੇ ਗੂੰਜੇਗੀ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ?
ਯਾਨੀ ਵੋ ਹਕਾਇਕ ਜਿਨਕੋ ਮੈਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹਕਾਇਕ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਯੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੀ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਪੂਛੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰਜ ਕੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਤਾ ਹੈ, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ علمی طور پر اس کو اپریشیٹ نہ کرتے ہوں، لیکن یہ ایک سائنسی حقیقت جب دریافت ہو گئی تو پھر یہ ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ مدرسوں تک پہنچ جاتی ہے، اسکولوں تک پہنچ جاتی ہے، پھر عامۃ الناس بھی اس کے مطابق سوچنے لگ جاتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق قوموں کی رہنمائی تو ایک بڑا مخصوص طبقہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ذہین عناصر ہوتے ہیں کسی قوم کے، یہ دنیا بنائی اس اصول پر گئی ہے۔ جب آپ ذہین عناصر کو مفتو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا کوئی فکر، میں تو اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن کوئی فکر جب مفتو کر لیتی ہے تو پھر اس کا اگلا مرحلہ آپ سے آپ آتا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنے کی، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
تو اس آہستہ آہستہ آپ سے آپ آنے میں اتنا نقصان ہو رہا ہے غامدی صاحب، تو اس دھیرے دھیرے میں پتہ نہیں غامدی صاحب کیا کیا نقصان ہو جائیں گے۔
موجودہ زمانے میں 100 سال نہیں لگیں گے، جو زمانہ اس کا تھا اس میں لوگوں تک بات پہنچانے کے وہ ذرائع وجود میں نہیں آئے تھے جو آج ہے۔ میں اپنے بچپن کو جب یاد کرتا ہوں تو ہم کیا سوچتے تھے اگر کوئی بات کسی تک پہنچانی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک تحریر لکھ لیں گے۔ اس سے 250-250 سال پہلے تو وہ تحریر کیسے پہنچانی ہے اس کے ذرائع بھی نہیں تھے۔ یعنی ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو چلیے چھاپا خانہ وجود میں آ گیا ہوا تھا، وہ چھپ جاتی تھی اور آپ 1000-2000 لوگوں کو بھیج دیتے۔ مجھے یاد ہے کہ بہت سی سیاسی تحریکوں کو میں نے اپنے سامنے پیدا ہوتے، بنتے، بگڑتے دیکھا ہے، بعض سیاسی اور اجتماعی تحریکوں کا ایک حصہ بھی رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ عام طور پر ان کے دفتروں میں ایک پرانی سائیکلو اسٹائل مشین ہوتی تھی، اس پہ بیٹھ کے لوگ کاغذ کے اوپر کچھ چیزیں نکال رہے ہوتے تھے۔ کیا آج بھی ایسا ہی ہے؟ یعنی ایک بات میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کہتا ہوں، مجھے یہاں سے جانا پڑا، میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے جو شاگرد اعلیٰ درجے کا علمی کام کر رہے ہیں، روزانہ 2 گھنٹے ان کے ساتھ گزارتا ہوں اور مجھے اپنی اسٹڈی میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ان سے دور بیٹھا ہوں۔ تو یہ آج کا زمانہ ہے، اس میں اب رفتار وہ نہیں رہے گی جو ان سائنسدانوں کے زمانے میں تھی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اس کے باوجود صداقت کی شمع روشن کی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اس روشنی کو دنیا کے کسی کونے تک پہنچنے میں صدیاں لگ جائیں، اور ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ہفتوں، دنوں، مہینوں، چند برسوں کا معاملہ ہے، ہم کیوں مایوس ہوں،
ہم کیوں مایوس ہوں۔ آڈینس سے پوچھتے ہیں، آپ نے بات کی آج کی آواز کی، تو آج کی آواز لیتے ہیں، یہاں سے کچھ سوال ہیں غامدی صاحب کے لیے؟ جی فرمائیے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام جواد ہے اور میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ داڑھی کے حوالے سے چھوٹی اور بڑی کا یہ بحث ہوتی ہے، یہ کیوں بحث ہوتی ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے مذہبی فکر نے بعض ایسی چیزوں کو جو دین کا حصہ نہیں تھی یہ اہمیت دے دی۔
قطع کلامی معاف، آپ تو خود بارش نہیں ہیں، ان کے سوال کے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے ہاں کیوں داڑھی نہیں ہے؟
نہیں، میں بارش تو
عالم تو ہے،
میں بارش تو ہوں، اس کو دیکھنے کے لیے ذرا بصیرت کی نگاہ چاہیے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گی، دیکھیے ایک چیز ہمارا دین ہے جس میں کچھ چیزیں ہم پر لازم کی گئی ہیں، کچھ چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں، یہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، آپ جانتی ہیں کہ وہ تو خدا کے پیغمبر تھے، جنسبت خاک رب عالم پاک، قائد اعظم ایک بڑے رہنما تھے، تو بہت سے لوگوں نے جنا کیپ پہننا شروع کر دی، یہ تو معلوم ہے۔ یعنی ہماری ایک نسل ایسی تھی جس میں ہمارے بزرگ بڑے لوگ جنا پیپ اپنے لیے بڑی اہمیت کی چیز سمجھتے تھے،
اور اس سے پہلے ترکی ٹوپی پہنتے تھے خلافت کے زمانے میں
پہنتے تھے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یا آپ کی پیروی میں یا آپ کے ساتھ محبت میں داڑھی رکھی جاتی ہے، اس کا دین کے احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ بحث ہی بالکل بے معنی ہے کہ چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، یہ تو ایک محبت کا معاملہ ہے، اور محبت قوانین کی پابند نہیں ہوتی۔
بے شک۔ ایک اور سوال لیں گے آڈینس سے۔ جی
میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دم، درود اور تعویذوں کا کیا فائدہ ہے؟
میں اس میں پہلے چند اصولی باتیں آپ خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے ہمارے پاس جو اس وقت دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں یہ دو ہیں، ایک مادہ ہے میٹر، دوسرے نفس ہے جو میرے اندر موجود ہے۔ تو جس طریقے سے موجودہ زمانے میں آپ نے مادے پر تحقیق کی تو اس کے قوانین دریافت کر لیے، یہ جو کچھ بھی سائنسی اکتشافات ہیں یا ہم جس دنیا میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ اصل میں ان قوانین کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ قوانین کتنے غیر معمولی ہیں، آپ 200 سال پہلے کے کسی آدمی کو اٹھا کر پوچھیے کہ اس طرح کمکمے جلیں گے، اس طریقے سے میں یہاں بیٹھا ہوں گا اور میری آواز امریکہ میں پہنچ جائے گی، یہ پورا کا پورا پروگرام چند منٹ میں دنیا کے ہر گوشے تک پہنچایا جا سکتا ہے، مریخ پر اگر کوئی گاڑی موجود ہے تو میں اس کی آواز یہاں سن سکتا ہوں، یہ مادے کے قوانین کی دریافت سے معلوم ہوا۔ اسی طرح نفس میں بھی کچھ قوانین ہیں، ان پر قدیم زمانے میں کچھ لوگوں نے کام کیا، یہ علوم پرانے زمانے میں موجود رہے، موجودہ زمانے میں ابھی سائنس کی، سائنسدانوں کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی۔ تو یہ جن دم، درود، تعویذوں کی بات کر رہی ہیں یہ قدیم زمانے کے باقیات ہیں، یعنی نفس پر مبنی علم کے۔ اب یہ باقیات اپنے اندر کچھ حقیقت بھی رکھتے ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا اور اب وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک دکانداری قائم کر لیتے ہیں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ایک تو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں، اور دوسرے جو سائنسی طریقے پر چیزیں بالکل واضح ہو جائیں ان کو استعمال کریں، ان چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں جو سائنسی لحاظ سے اسٹیبلش فیکٹ نہیں بنے۔ یہ چیزیں بھی اپنی ایک بنیاد رکھتی ہیں لیکن ابھی ان پر اس طرح کا کام نہیں ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کو خام دوا دی جائے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ دوا ہے تو صحیح، اس میں تاثیر ہو بھی سکتی ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر وہ سائنٹیفک کام نہیں ہوا، معلوم نہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے، معلوم نہیں اس سے کیا نتائج نکلائیں گے، تو آپ اس سے اجتناب کیجیے۔ تو میں ان کو بھی یہی مشورہ دوں،
یہی مشورہ دیں گے۔ لیکن سائنسی مادی بنیاد پر تو بہت سی ایسی چیزیں جن پہ ہمیں یقین ہے جو کہ ایز سچ ابھی پروو نہیں ہوئی، لیکن اپنے بھروسے کے لیے لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ اور وہ فرائیڈ کہتا ہوگا کہ آٹو سجیشن بیہیویئرل سائنسز میں یہی کہتے ہیں، نفسیات میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے تو شاید وہ فائدہ مند ثابت ہو ہی جاتی ہے، اسی لیے لوگ ان چیزوں کو۔
دیکھیے، تین چیزیں ہیں جو مل کر ہمارے لیے بعض وقت شفا کا باعث بنتی ہیں۔ میرا کبھی ارادہ اندر سے پیدا ہو گیا ہے، یعنی میرے ذہن نے ایک چیز کو پوری طاقت سے قبول کر لیا ہے، تو ذہن خود کام کرنا شروع کر دیتا ہے،
کام کرنا شروع
اور وہ اثر انداز ہوتا ہے۔
اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ کوئی بیمار ہے تو اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ خود انسانی ذہن کا مطالعہ ہے نا،
بالکل۔
انسان کے اندر صرف ایک دوا ہی جا کے مؤثر نہیں ہوتی، اس کی ذہنی ساخت بھی اس میں مؤثر ہوتی ہے، اس کی قوت ارادہ بھی اس میں مؤثر ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں اس میں معاون بن جاتی ہیں،
معاون بن جاتی ہیں۔ ایک اور سوال کا وقت ہے اگر کسی کے پاس ہے۔ جی بتائیے۔
میں پوچھنا چاہوں گی، ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو کیا عالم دین بننے کے لیے مخصوص قسم کا لباس پہننا ہی کافی ہے؟
دیکھیے، دین کا عالم بننا ہو یا کسی اور علم کا، اس میں ایک عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، تو میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں چربی گھلانا پڑتی ہے، آپ کو چٹائی توڑنا پڑتی ہے، بہت سی خواہشات پر قابو پانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو منضبط کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بڑا طویل سفر ہوتا ہے اور کسی بھی علم میں آپ کو یہ سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس سفر کی مشقتیں اٹھائی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دین کا عالم محنت کیے بغیر بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پوری دنیا ہے اور اس علم میں بھی آدمی کو ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے معلوم نہیں کن وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔
وادیوں سے گزریں گے واپس آ کے اس بریک سے۔ پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ غامدی صاحب، آپ کی غیر موجودگی میں بہت سے آپ سے کم علم لوگ اسی شعبے میں اتنی شہرت حاصل کر گئے، آپ کو دکھ نہیں ہوتا دیکھ کے کہ ہم ان کو عالم سمجھنے لگ پڑے؟
میں ان سب سے کم علم ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں نے تو کبھی خیال بھی نہیں کیا کہ میرے پاس کوئی علم ہے۔ علم تو ایک سمندر ہے، اس کے دو قطرے بھی اگر مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کیسے عالم کہہ لیتے ہیں۔ یہ طلب علم کا سفر ہے۔ کوئی سائنسدان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آخری درجے میں سائنسدان بن گیا ہوں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایک سچے طالب علم کی طرح زندگی کی ابتدا کریں، اس کے تقاضے پورے کریں، اور جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ یہ شہرت کیا چیز ہوتی ہے، قبولیت کیا چیز ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہوں۔ مجھے تو اپنا سفر کرنا ہے، صداقت میری منزل ہے، اس سے مجھے محبت ہے، اور میرے لیے سب سے بڑا اثاثہ یہ ہوگا کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ یہ کہیں کہ یہ ایک سچا طالب علم تھا۔
آپ کی اپنی نظر میں آپ کی کیا اہمیت ہے؟
اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اپنی قوم کو شاید یہ بتانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور خدا کی عنایت سے کامیاب ہو جاؤں گا کہ مذہب محض مان لینے کی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے استدلال کو جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی علمی رویہ ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی آپ سائنسی منہاج اختیار کریں، اس کے ماخذ کا مطالعہ بھی ایک طالب علم کی طرح کرنا چاہیے۔ یہ لڑنے کی چیز نہیں، یہ مارنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، اور اس کو اسی تہذیب اور شائستگی کے ساتھ پہنچانا چاہیے۔ میرا احساس یہ ہے کہ اس میں میرے پروردگار کی عنایت سے، اگرچہ میں ایک طالب علم ہوں، مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔
کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن آپ کی شائستگی اور جو جدید علماء ہیں، جدید سے میرا مطلب ہے جو نئے لوگ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، ہمارے نوجوان لوگوں کی جسے ہوش و حواس پہ وہ قائم ہیں اور وہ مشہور ہو گئے ہیں بہت، تو کیا ان کی شہرت جو ہے وہ اس سے آپ وہ دیکھ کے، آپ کو نوجوانوں میں ان کی شہرت دیکھ کے پریشانی نہیں ہوتی؟
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تھی اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے جن کی بات لوگ سن رہے تھے، تو میرا تو خیال یہ تھا کہ شاید میں اپنے آپ کو اپنی بات بتاؤں گا یا چند لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہوں گا، تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بڑی مدد کی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں جس پروردگار کو مانتا ہوں اس کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ تم صداقت کی سچی تلاش کرو، اور صداقت کو بیان کرنے کے لیے تمہارے اندر جرأت ہونی چاہیے، جان کی پرواہ کیے بغیر اور مفادات اور تعصبات سے بلند ہو کر اپنی بات کہہ دو، اس کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا نہیں میرا کام ہے۔
آڈینس سے ایک اور سوال لینا چاہیں گے، جی بتائیے۔
میرا نام ذیشان احمد ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ میں غامدی صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی جو ریکومنڈیشنز ہیں سر، وہ آج کل متنازع ہوتی جا رہی ہیں، جیسے کہ دوسرے نکاح کا معاملہ ہمارے سامنے اور ڈی این اے ٹیسٹ کا معاملہ ہے، تو سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس آئینی ادارے کو جو پارلیمنٹ کو صدر مملکت کو مشورہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا، سیاست کی آواز کا بنا دیا ہے۔
آپ نے ریزائن بھی کیا ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامی،
خاص واقعہ تھا جس پر میں نے اس سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن میرے نزدیک اس میں انتخاب کی بنیاد علم، صداقت کی تلاش، صحیح نتیجے تک پہنچنا یہ نہیں ہوتا، سیاسی مفادات ہیں جو اس کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر انتخاب کیا گیا ہو، تو جب آپ اپنے اداروں کو اس طریقے سے خراب کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ متنازع بھی ہو جاتا ہے۔
ایک اور سوال ہے جی آڈینس سے۔
السلام علیکم، میرا نام سہرش ہے اور میرا آپ سے یہ کوشچن ہے، کیا حکومت زکوٰۃ لینے کی مجاز ہے؟
حکومت زکوٰۃ لینے کی مجاز ہے؟
زکوٰۃ ہے ہی حکومت کا حق، اسی کو لینی چاہیے، لیکن جب حکومت زکوٰۃ لینے کا ارادہ کرے تو اسے ایک اور فیصلہ بھی کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ پھر وہ زکوٰۃ کے سوا کوئی اور ٹیکس نہیں لے گی۔ تو ہماری حکومت نہ پہلا کام کرتی ہے نہ دوسرا کام کرتی ہے، اس لیے اس نے اجازت دے رکھی ہوئی ہے کہ آپ چاہے انہیں دے دیں چاہے خود خرچ کر لیں، تو میرے خیال میں یہ دوسری چیز سے فائدہ اٹھا لیں۔
ایک سوال اور جی۔
السلام علیکم سر، میرا نام سمنان احمد ہے اور میں کومسٹ یونیورسٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آج کل کے دور میں بھی روحت حلال کمیٹی کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟
جی یقیناً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مہینہ کب شروع ہوگا، قمری مہینہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، یہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے، یہ تو علم فلکیات کا مسئلہ ہے، یہ اس فن کے ماہرین کو بتانا چاہیے، وہ بتائیں گے کہ کب مہینہ شروع ہوتا ہے۔ مذہبی علماء کو اس میں مداخلت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ روحت حلال کے معاملے میں اس وقت سائنس اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ چاند کی پیدائش کے حوالے سے ان سے کہیں تو وہ آپ کو ہزار سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے غیر مذہبی مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا کے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کی ہیں، مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ سورج کہاں پہنچا ہے، سائنسدانوں نے ایک گھڑی ایجاد کی اور آپ کی کلائی پر باندھ دی ہے، میں یہیں اسی وقت اس کو دیکھوں گا اور مجھے معلوم ہو جائے گا۔ تو یہی صورتحال اصل میں قمری تقویم یا قمری کیلنڈر کے بارے میں بھی ہو چکی ہے، ہمارے علماء ابھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اور آخری سوال غامدی صاحب، یہ صبح کب ہوگی، یہ روشنی کب پھیلے گی، یہ سورج کب اٹھے گا؟
اپنے وقت پر ہوگی، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد کہتے ہیں صبح ہو جائے، تو وہ اپنے وقت پر ہونی ہے۔ ہمارا
رات کو آنی ہے،
رات کو ختم ہونا ہے
اور رات کٹنی ہے،
رات کٹنی ہے، لیکن اتنا اس معاملے میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے کہ عشاء کے وقت مایوس ہو کے بیٹھ جائے، انتظار کرنا چاہیے کہ یہ لیل و نہار کی گردش وہاں پہنچے گی جہاں صبح ہونی ہے۔
صحیح فرمایا غامدی صاحب کہ صبح ضرور ہوگی، اور صبح ہونے سے پہلے رات زیادہ گھمبیر، زیادہ اندھیری ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے انشاءاللہ صبح ہوگی، اور آپ جن کی آواز ہمارے لیے اتنی مفید ہے اور جو ہمارے ہر گوشے میں گونجنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ یہ آواز پھر ہمارے اندر، ہمارے بیچ میں اور ان کا گونجے گی اور غامدی صاحب خود واپس تشریف لائیں گے، اس امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔